الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا حاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا ذريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نظيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. گزشتہ چند جمعوں سے اولاد کی تربیت بیوی بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کی گئی ہے. آج کی جمعہ کا بیان کا عنوان بھی یہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے. بیوی بچوں کی تربیت بنیادی چیز ہے, اسی سے خاندان آباد ہوتے ہیں. اینٹوں سے, گھارے سے, مٹی سے, سیمنٹ سے, لوہے سے گھر بنتے ہیں, لیکن گھر آباد کرنے ہوں تو گھر کے حالات درست کرنے پڑیں گے. ورنہ بڑے بڑے محل دیکھے ہیں جس میں بے چینیاں ہیں, جس میں ماں باپوں کی نافرمانی ہوتی ہے, جس میں ماں باپوں کو پیٹا جاتا ہے, باپ گھر میں داخل ہونے سے ڈرتا ہے, ماں اپنے بیٹے کے سامنے کچھ ٹوکنے روکنے اور اونچی آواز سے بولنے سے ڈر رہی ہے. یہ حالات ہماری آنکھوں سے ہم نے دیکھے ہیں. تو گھر کو آباد کرنا ہے تو گھر کے حالات درست کرنے پڑیں گے, گھر کے اعمال درست کرنے پڑیں گے, بیوی بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی. اور بیوی بچوں کی تربیت ہم اس وقت کر سکیں گے جبکہ ہم خود راہ راست پر ہوں گے. فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اور بیوی بچوں کو کہیں فجر کی نماز پڑھو تو اس کا اثر نہیں ہوگا. کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے, بہت سے لوگوں سے سنا بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کیا کہ آئی خلیفہ رسول, یہ میرا بچہ ہے, میٹھی چیز کھا کھا کرتا ہے, اس کو روکتی ہوں ٹوکتی ہوں ماننے کے لیے تیار نہیں. تو روایتوں میں لکھا ہے حضرت علی نے کہا کہ جاؤ دو چار دن کے بعد لے کر آنا. دو چار دن کے بعد تشریف لائی, حضرت علی نے اس بچے کو کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو, میٹھی چیز نہ کھایا کرو, اس سے نقصانات ہوتے ہیں. تو بہرحال اس عورت نے سوال کیا کہ آپ کو یہ چیز, یہ دو منٹ کی بات ہے, وہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے, چار دن کے پہلے, چار دن کے بعد آپ نے کہی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں پہلے خود میٹھی چیز کھاتا تھا, گڑ کھاتا تھا, میں گڑ کھاؤں اور دوسروں کو نصیحت کروں کہ گڑ نہ کھانا تو اس کا اثر خاطر خواہ نہیں ہوگا, اس لیے میں نے پہلے گڑ کھانا چھوڑا پھر اس کو نصیحت. اس لیے پہلے ہم کو راہ راست پر آنا پڑے گا, ہمیں اعمال میں جڑنا پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ لوگ تو الحمدللہ امید اللہ کی ذات سے آپ عمل کرتے ہوں گے, بچوں کی بیوی کی تربیت کرتے ہوں گے, بہنوں کی تربیت کرتے ہوں گے, بیٹیوں کی تربیت کرتے ہوں گے, لیکن بہت سارا مجمع جن کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں, علماء کرام جن کے سامنے بات رکھنا چاہتے ہیں, وہ بہت بڑا مجمع باہر ہوتا ہے, چوراہوں پر ہوتا ہے, روز پہ ہوتا ہے, صحن میں باتیں کرتے ہوتے ہیں. یہی اس مسجد کی میں بات نہیں کرتا ہوں, اکثر مسجدوں کی بات کر رہا ہوں, اکثر مسجدوں میں یہی ہوتا ہے. تو اصل جن کو سنانا ہے وہ لوگ تو باہر رہتے ہیں, تو پھر ہمارے معاشرے کے حالات کیسے درست ہوں گے جب ان تک یہ باتیں پہنچے گی نہیں. اور قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اے لوگوں تم نصیحت کرو مسلمانوں کو، وہ مسلمان ہے تو اس کو ضرور اثر کریں گے، اچھی باتیں اثر ضرور کرتی ہے، مسلمان کو ضرور اثر کرتی ہے، ایسا نہیں کہ اس کے دل پر نہیں لگتی، ضرور اس کے دل پر بات لگتی ہے. اس لیے اس مجمع کو سمجھانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ اذان کے وقت تیاری کر رہے ہو، لیکن آدمی کو چاہیے کہ وہ مسلمان کو چاہیے کہ نماز سے اذان سے پہلے ہی اپنی تیاری کر لے، تاکہ وہ اذان سے پہلے پہلے مسجد میں حاضر ہو سکے. اور جامع مسجد کا ایک عہدہ ہے، جامع مسجد کی ایک پوزیشن ہے، جامع مسجد کی ایک وقت ہے، جامع مسجد کی ایک اہمیت ہے. کتابوں میں یہ لکھا ہے، فضائل اعمال میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی 100,000 کا ثواب اور مسجد نبی میں 50,000 کا ثواب، بیت المقدس میں 25,000 کا ثواب. جامع مسجد کا لکھا ہے کہ 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 500 نمازوں کا ثواب، اس کے بعد اپنی محلے کی مسجد کا ثواب ہے. تو جامع مسجد کی ایک پوزیشن ہے. الحمدللہ ابھی تو بوڑھے کم ہو گئے، آنے والے تو آتے ہیں، لیکن جب میں شروع میں آیا تھا تو بہت سارے بوڑھے ہوتے تھے، ایک مجمع ہوتا تھا اور دور دور سے آتے تھے اور مسجد بھر جایا کرتی تھی. بہرحال اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میری درخواست یہ ہے کہ اس کی جگہ لینے والے بنے، ان لوگوں کی جگہ لینے والے بنے، وہ نہیں ان کے بچے، وہ تو چلے گئے، ان کے بچے لینے والے بنے. تو جامع مسجد میں بہت جلدی آنا چاہیے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آدمی اگر 6 چیزوں پر عمل کر لے، جلدی غسل کر لے، جمعہ کا غسل کریں، جلدی گھر سے نکلیں، پیدل آئیں، مسجد میں امام کے قریب بیٹھیں، خطبہ دھیان سے سنیں، کسی سے بات نہ کریں، یہ 6 چیزوں پر عمل کر لیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث میں اتنا زیادہ ثواب کسی اور کا نہیں لکھا. ایک ایک قدم کے اوپر اس کو 1 سال کے روزہ رکھنے اور 1 سال کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. گھر غسل کیا، جلدی گھر سے نکلا، چل کر گھر سے آیا، چلتے چلتے، اگر آدمی دور رہتا ہے تو کہیں اور رکھ دے، تھوڑے دوری پر اپنی بائک رکھ دے، اپنی گاڑی رکھ دے اور پھر وہیں سے چلتے چلتے آئے. لیکن بہرحال اگر وہ چلتے چلتے آتا ہے، مسجد میں ممبر کے قریب بیٹھتا ہے، خطبہ دھیان سے سنتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا ہے، تو اس کو ایک ایک قدم کے اوپر 1 سال نماز پڑھنے اور 1 سال یعنی نفل نماز، 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ایک ایک قدم پر اتنا ثواب. اب یہاں سے اس کا گھر 500 کلومیٹر پر ہے، 500 کلومیٹر پر ہے، اور یہاں سے 500 کلومیٹر 500 قدم پر ہے، 500 قدم پر ہے، 500 قدم چلتے چلتے آیا تو اس کو 500 سال کی نفل نماز پڑھنے اور 500 سال کے نفل روزے رکھنے کا ثواب. کتنا بڑا ثواب ہے. کتابوں میں لکھا ہے، صحیح حدیث میں کسی چیز کا اتنا زیادہ ثواب نہیں ہے، صحیح حدیث میں کسی چیز کا اتنا زیادہ ثواب نہیں ہے. تو بہرحال تو جامع مسجد ہے، مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کریں. دوسری مسجدوں میں کچھ مسجدیں ہیں جہاں جلدی نماز ہوتی ہے، لیکن میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ جلدی نماز کی فکر میں وہاں جاتے ہیں تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں، محلے کی. یہاں تو الحمدللہ کچھ فرق تو نہیں پڑتا، مسجد بڑھ جاتی ہے، لیکن دوسری مسجدوں میں کچھ فرق پڑنا شروع ہوا ہے، جلدی چلے جاتے ہیں لیکن اتنا ہی اٹھنا رہتا ہے. آدمی یوں سمجھے کہ 35 کو اذان ہوتی ہے، 40 کو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، یا 30 کو اذان ہوتی ہے، 35 کو نماز کھڑی کر دی جاتی ہے، تو یہاں سے نکلیں گے 15:15 کو، 15:15 کو نکلیں گے، وہاں پہنچیں گے 20 منٹ تو وہی گئی، پھر اس کے بعد 20 منٹ جائے گی، تو آدمی کی 40 سے 50 منٹ جاتی ہی جاتی ہے. اپنے مسجد میں پڑھیں تو اس سے کم جاتی ہے. یہاں سے جانا، پیٹرول بکار کر جانا، دور دراز جانا اور اس طرح جلدی پڑھنا، یہ تو میں آپ کو ایک درخواست کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھے. محلے کے، کیونکہ محلے کا امام جانتا ہے کہ ہمیں ہمارے محلے والوں کے سامنے کون کون سے ٹاپک رکھنے ہیں، کون کون سے مضامین سے بات کرنی ہے، بیان میں کون سا مضمون اختیار کرنا ہے، محلے میں کیا کیا کوتاہیاں ہیں، تو ان کو سمجھا سکے. بہرحال تو ایک بات میرے دل میں آ گئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. میں عرض یوں کر رہا تھا کہ بیوی بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، بیوی بچوں کی تربیت کے بغیر ہماری گاڑی چل ہی نہیں سکتی، ہماری گاڑی چل ہی نہیں سکتی. ہمارے سنسار میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں کبھی بھی چین اور سکون نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے تو یہ دعا پڑھو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی نعوذ بک من امرأة تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ، ایسی عورت سے اور ایسی بیوی سے حفاظت فرما جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی تربیت کتنی ضروری ہے. آگے فرمایا اللہ کے نبی دعا کر کیا کرتے، اللہم انی نعوذ بک من مال یکون علی وبالا ونعوذ بک من ولد یکون علی عذابا. اے اللہ، ایسی اولاد سے میری حفاظت فرما جو میرے لیے عذاب کا ذریعہ بنے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کی تربیت کتنی ضروری ہے. تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو باتوں میں نہ ٹوکے، غصہ نہ کرے. ٹوکنا تو ہے، غصہ نہ کرے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اکثر ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ذرا سی بچے سے بھول ہوئی اس کو ٹوکنا شروع کر دی. کبھی بات کو کب کو کچھ بات کو ایسے ہوتے ہیں کہ گالیاں دیتے ہیں باتوں میں گالیاں دیتے ہیں. تو بچوں پر بار بار غصہ ہونے سے وہ بے حس ہو جاتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے. اس کے دل میں وہ کیا ٹھان لیتا ہے، میرے باپ کو تو عادت پڑی ہے، میرے ماں کو تو عادت پڑی ہے. اس کا ڈر اندر سے ختم ہو جاتا ہے، ماں باپ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بچے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچی یا بچہ فریج کھولا کہ پانی پی لوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کھانا رگا ہوتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے. اب ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کو ماننے لگ جاتے ہیں، اس کو ٹوکنے لگ جاتے ہیں، اس کو کوسنے لگ جاتے ہیں، اور پورے دن اسی میں نکال دیتے ہیں. تو نے کھانا بگاڑ دیا، تو نے کھانا خراب کر دیا. حالانکہ ہمیں چاہیے کہ بھائی بچہ ہے، بھول ہوتی ہے، جان بوجھ کر تو کوئی تھوڑی ایسا کرے گا. بچے کو بیٹا گر گیا، کوئی حرج نہیں، تجھے نکالنا تو مجھے کہہ دیتا. بیٹا آئندہ خیال رکھنا، تجھے پانی پینا مجھے کہنا، میں تجھے پلاؤں گا پانی. اب اس بچے پر ایسا اثر ہوگا کہ کبھی بھی وہ فریج کھولنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو یاد کرے گا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ ماں باپ کو دل دکھے، کوئی چیز خراب ہو جائے. تو بچے کو بار بار ٹوکنا غصہ کرنے سے بچے بگڑ جاتے ہیں. اس کے اندر بار بار ٹوکنے سے، بار بار ڈرانے سے اس کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بگڑ جاتی ہے. اس کے سوچ جو اونچی ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے. اس کے سوچنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ دور کا نہیں سوچتا، وہ لمبی سوچ نتیج نہیں رکھتا. اس لیے ہمیں چاہیے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آئنسٹائن اس کو کہتے ہیں سائنسدانوں کا باپ. اس کو کچھ آتا نہیں تھا، حساب میں بھی بہت کچھ پیچھے تھا، یہاں تک کہ وہ گہرازری بھی بہت کرتا تھا. تو اس کو اسکول سے نکال دیا گیا اور پرچی لکھ کر دی کہ آج اس سے تمہارے بچے کو اس اسکول سے نکالا جاتا ہے، یہ بچہ ہماری اسکول کی لائق نہیں ہے. کون؟ آئنسٹائن بعد میں جا کر سائنسدانوں کا باپ بنا. تو اس کی ماں نے پڑھا اور ہنسا. بچے نے پوچھا، ماں کیا لکھا ہے؟ کہا، بیٹا تجھے نکال دیا ہے اسکول سے. نکال رہے بھائی. اماں کیوں؟ تو کہنے لگا کہ وہ اسکول تیرے لائق نہیں ہے. اس نے، ماں نے یہ نہیں کہا تو اسکول کے لائق نہیں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ ماں نے کیا کہا کہ وہ اسکول تیرے لائق نہیں ہے، اب میں تجھے پڑھاؤں گا. ماں نے اس پر محنت کی اور آگے چل کر وہ سائنس کا بنا. تو اس وقت ماں نے یہ کہا تھا، تو تو ڈوبوس ہو، تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو تو بے وقوف ہے، محنت نہیں کرتا. اس وقت اس کی ماں اس کو ٹوکتی تو اس کی جو ہمت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو وہ بزدل ہو جاتا ہے اور لمبی سوچ اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن ماں نے ایسا نہیں کیا. تو یہ ان ساری چیزوں سے ہمیں سیکھنا ہے. بچے کو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں پیرس سے امریکہ جا رہا تھا، میں نے ایک ماں کو دیکھا کہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، ایک چمچ لیتی ہے منہ میں ڈالتی ہے. منہ میں ڈالنے کے بعد جب وہ بچہ کھاتا ہے تو امی کہتی ہے کہ بیٹا تھینکس کہو. بچہ کہتا ہے تھینکس. حضرت فرماتے ہیں میں نے پچیس مرتبہ سنا کہ اس نے اپنے بیٹے سے 25 مرتبہ تھینکس، شکریہ بلوایا. حضرت فرماتے ہیں جو چیز ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ چیز وہ لوگ کر رہے ہیں. جو چیز ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ چیز دوسرے لوگ کر رہے ہیں. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں سکھائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی تم پر احسان کرے تو جزاک اللہ کہو, تم اس کو بدلہ دے سکتے ہو تو بدلہ دے دو, نہیں دے سکتے ہو جزاک اللہ کہو, اور دو چار آدمی کے درمیان اس کی تعریف کر دو کہ بڑا اچھا آدمی ہے, مجھے کام لگا, بڑا اچھا آدمی ہے, میرا فلاں کام کر دیا, بڑا اچھا آدمی ہے, ایک آفس میں میرا کام نہیں نکلتا تھا بیچارے نے کر دیا. دو چار آدمیوں میں اس کی تعریف کر دو, اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا. آج کل تعریف کر لیں, کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو اس احسان کو, اس احسان کا بدلہ دینے کی بہت کم کوشش کرتے ہیں, جزاک اللہ بھی کہتے نہیں, کہنے نہیں رہتے اور چل دیتے, کام ہو گیا بات ختم, کام ہو گیا. ہزاروں لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے, ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے, ایک دو کو نہیں ہزاروں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کام ختم ہونے کے بعد کبھی آج تک یاد بھی نہیں کیا, کبھی آج تک یاد بھی نہیں کیا. یہ احسان فراموشی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ احسان کو یاد رکھتے تھے. حدیث کتابوں میں آتا ہے, سیرت کی کتابوں میں, کہ ابو سفیان, حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا, مکہ فتح کرنے کے بعد کہا جو بھی بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے گا اس کی معافی ہے, جو بھی اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے, اور پھر کہا جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے. ابو سفیان کا کیوں؟ دوسرے بھی بہت سارے سردار تھے. ابو سفیان کا کیوں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کا احسان یاد تھا. ایک مرتبہ ابو جہل بدبخت نے حضرت فاطمہ کے منہ پہ تماچا مارا کہ تیرے باپ کو سمجھا لے, تیرا باپ یہ سب کیا کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوٹی بچی روئی روتی ہوئی گئی اور کہا, اے ابا جان, ابو جہل نے مجھے تماچا مارا. ابا جان نے کہا, بیٹا, ابو جہل نے تماچا مارا, جاؤ تمہارے چچا ابو سفیان کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ ابو جہل نے مجھے تماچا مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تشریف لے گئی, ابو سفیان کو کہا, چچا جان, ابو جہل نے میرے منہ پر تماچا مارا. حضرت ابو جہل کھڑے ہوئے, ابو جہل کھڑے ہوئے, ابو سفیان کھڑے ہوئے, کہا, چل بیٹی میرے ساتھ. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا بیت اللہ شریف میں, ڈینگے مار رہا تھا, اس کے آس پاس بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, سردار تھا, لوگ بیٹھے تھے. قریب گیا ابو سفیان, قریب گئے اور کہا کہ بدبخت, تجھے شرم نہیں آتی بچوں کو مارتا ہے, یہ میری بھتیجی ہے, میری بھتیجے کو تو نے تماچا مارا. اور حضرت فاطمہ کو کہا, مار تماچا اس کو. حضرت فاطمہ نے اٹھا کر تماچا اس کے منہ پر مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احسان یاد تھا. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے کہا, ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ احسان یاد رکھنا چاہیے. آدمی کی کچھ نہ کر سکے, بدلہ نہ دے سکے, تو کم سے کم تعریف کر دو. دو چار اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ دو چار آدمی اس کے پیٹھ کے پیچھے دو چار آدمی میں اس کی تعریف کر دو, بڑا اچھا آدمی, بڑا بھلا آدمی. برحال تو بچوں کو یہ سکھاؤ, سلام کرنا سکھاؤ. سلام کرنے سے بچوں کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے, لوگوں کی نفرتیں ختم ہوتی ہے, لوگوں کے بارے میں جو وحشت ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ جاتے ہیں بڑوں سے تو یہ وحشت ختم ہو جاتی ہے, بڑوں کے پاس جانے سے وہ جھجکتے ہیں, یہ وحشت ختم ہو جاتی ہے, یہ ڈر ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بچوں کو سکھاؤ, بیٹا سلام کرو, جہاں بھی جاؤ جس کے پاس جاؤ سلام کرو. لڑکیاں ہوں تو وہ لڑکی کو سلام کرے گھر پر, اور بچے ہوں تو وہ عام آدمیوں کو سلام کرے. تو اس سے آدمی کے اندر, اور سلام کتنی بڑی چیز ہے, گھر میں داخل ہو تو اس کو کہو بیٹا سلام کرو, گھر سے نکلے تو کہو بیٹا سلام کر کے نکلا کرو, کتنی بڑی بات ہے. یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے, یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے, یہ ایسی دعا ہے کہ جو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں, ہر وقت دے سکتے ہیں, اور اس کے فائدے ہر وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, کتنی بڑی بات ہے. آج ہر دنیا کا ہر شخص سلامتی تلاش کر رہا ہے, ہر شخص سلامتی کے لیے پریشان ہے, ہر شخص بے چین ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے سلامتی مل جائے. ورحمت اللہ, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے تو دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی پریشانی, کوئی بیماری, کوئی تکلیف ہمیں لگ سکتی ہے, کبھی نہیں لگ. وبرکاتہ, اور اللہ تمہیں برکت دے, اللہ تمہیں برکت دے. برکت کتنی بڑی بات ہے, روزی کے لیے ہر شخص, اور برکت میں خالی روزی کا مل جانا, کھانا مل جانا, پینا مل جانا, دھندا جو کر رہے ہیں اس میں پیسہ مل, وہی نہیں ہے برکت. تو ہر بیماری کو ختم ہونا, ہر کوئی بیماری پاس نہ آئے, اس کو بھی برکت کہتے ہیں. کھانا بیٹھے ہیں, کھانا قسم قسم کا ہے اور کھانا اچھا نہیں لگتا, یہ بے برکتی ہے. کھانا سامنے پڑا ہے اور دال چاول ہے لیکن آدمی رغبت سے کھاتا ہے جس کو برکت کہتے ہیں. ایک پانچ روپیہ والی گولی لی, دوا لی, پی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کو پی, اللہ نے شفا دے دی, اس کو برکت کہتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے, آدمی السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, ورحمت اللہ, اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ, اللہ تعالیٰ تمہاری, کہ اس میں کیا اس کا ترجمہ یہ ہوگا, اس کا میننگ, اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تمہاری بیماری دور کرے, اللہ تمہاری پریشانی دور کرے, اللہ تمہارے دھندے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ ختم کرے, جو تمہیں لاس ہو رہا ہے وہ ختم کرے. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ سلام کیا کرو, سلام کیا کرو. بچہ جب پیدا ہو, شروعات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بچوں کے سامنے بے حیائی کی باتیں نہ کرو, بے حیائی کے کام نہ کرو, کیونکہ بچہ کا کیمرہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, ہم سے بھی مضبوط ان کا کیمرہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آنکھ بھی ایسی بنائی ہے کہ اگر آنکھ کی جو رگیں نسیں جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی, اس کو اگر ہم دراز کریں, اتنی پتلی ہے ایک آدمی اس کو اپنی سگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا, اتنی پتلی, اور اس کو دراز کرے تو 13 کلومیٹر تک دور تک جائے, 13 کلومیٹر. یہ آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی وائرنگ فٹ کی ہے, اتنے کیبل فٹ کیے ہیں, اور چھوٹی سی اتنے زیادہ کیبل ہیں, لیکن چھوٹے سے سوراخ سے اللہ نے گزارا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیمرے بھی کیسے بنائے, دور کا دیکھنے کا کیمرہ الگ ہے, پاس کا دیکھنے کا کیمرہ الگ ہے. یہ میرا چشمہ ہے, دور کا میں دیکھتا ہوں, دور کا تو میرے جو کیمرے تھے دور کے, وہ ذرا ڈیم پڑ گئے, جس کو ہماری باتیں میں ڈیم کہتے ہیں, مدھم پڑ گئے, کمزور پڑ گئے, اس لیے مجھے چشمہ پہننا پڑا. ہاں, قریب کے کیمرے میرے مضبوط ہیں, قریب کا میں دیکھ لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیمرے فٹ کیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ کیمرے ایسے فٹ کیے کہ یہ جو بیم ہے اس کی سائز کتنے میں بتا سکتا ہوں, یہ 12x12 کی سائز ہے یا 14x14 کی سائز ہے. اگر یہ کیمرے ختم کر دے اللہ تعالیٰ, اس میں کمزوری پیدا کر دے, تو میں اپنی یہ سائز میں پہچان نہیں سکتا کتنے کی ہے. سامنے سے کوئی آدمی آ رہا ہے, کوئی گاڑی آ رہا ہے, تو اس کے کیمرے دیکھنے کے الگ ہیں, اس کے بلک جو ہے وہ الگ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو آدمی آ رہا ہے تو کھسک جاتا ہے, آدمی اپنی سائڈ چلتا ہے. اگر وہ کیمرے ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائیں, وہ کیمرے اگر مدھم پڑ جائیں, تو آدمی تمیز ختم کر دے کہ سامنے سے کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیمرے ایسے بنائے ہیں کہ آدمی چند سیکنڈوں میں 60 فوٹو لے سکتا ہے. 15 سیکنڈ کے اندر یہ مسجد ہے اور پورا باہر کا گراؤنڈ ہے, باہر کی ہمارے جمع خانے کی باہر کی جتنی بھی جگہ ہے, صحن ہے, سب کا فوٹو لے سکتا ہے ایسا کیمرہ دنیا. کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو موبائل ہوتا ہے, یہ موبائل میں 32 میگا پکسل کیمرہ ہے, 48 میگا پکسل کیمرہ ہے, 64 میگا پکسل کیمرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ میں 10,000 میگا پکسل کیمرہ رکھا ہے. کتنا؟ 10,000 میگا پکسل کیمرہ رکھا ہے. ایسا کوئی کیمرہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو میں یوں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے سامنے بے حیائی کی باتیں نہ کریں, گالیاں نہ دیں, میاں بیوی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ اپنے کیمرے سے کھینچ لے. بچہ ابھی کچھ نہیں بولتا, لیکن اس کے کیمرے کے اندر سب فٹ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے چھوٹا دماغ پیچھے رکھا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے. ہماری میموری جو ہوتی ہے نا, وہ 128 ہوتی ہے, 256 ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی 22,000 میموری جو ہوتی ہے نا, میموری, جی بی جس کو ہم کہتے ہیں, 22,000 GB, یہ پورے ہماری مسجد میں کاغذ بھر دیے جائے, اور اس کاغذ کو کوئی منہ زبان یاد کرنا شروع کرے, تو یہ پوری مسجد کے کاغذات جب آدمی منہ زبان کر لے گئے, تو وہ تمام کے تمام کاغذات کی یادداشت وہ اپنے پچھلے جو دماغ ہے اس میں وہ سیٹ کر سکتا ہے, اپنے دماغ میں وہ محفوظ کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت کو پہچانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھو, یہ آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, اونٹ کو دیکھو. قرآن کہتا ہے اونٹ کو دیکھو, یہ آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو. یہ سب ہمیں دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اس سے اللہ کی پہچان ہوگی, اللہ کی پہچان ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں ایسی ایسی چیز دنیا میں دکھائیں گے کہ آپ کہہ اٹھو گے کہ اللہ میرا اللہ. یوں کیا اٹھو گے, میرا اللہ بالکل حق ہے, میرا اللہ بالکل حق ہے. بہرحال تو بچوں کے سامنے بے حیائی کی باتیں نہ کرو. میں نے پہلے بھی بتایا کہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے, ماں غلط سوچتی ہے تو وہ اس کے اندر غلط اثرات جاتے ہیں, ماں اچھا سوچتی ہے اس کے اثرات اچھے جاتے ہیں. جب پیٹ کی بات یہ ہے, ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا, دنیا میں آیا ہی نہیں, پیٹ ہی سے اس کے اندر ایسے اثرات شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھے اثرات بھی دے دیتا ہے, برے اثرات بھی دے دیتا ہے. تو پھر پیدا ہونے کے بعد جب اپنی سگی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو وہ پھر اثرات کیوں نہیں دے گا, اس کے اندر ضرور اثرات جاتے ہیں. تو بچوں کے سامنے بے حیائی کی باتیں نہ کرو, اس کا نام اچھا رکھو. پیدا ہو جائے تو نام اچھا رکھو. آج کل ہمارے اندر ایک ریس چلی ہے کہ پورے محلے میں, پورے گاؤں میں کسی کا نام نہ ہو, ایسا میں نام رکھو. اور ایسا نام رکھنے میں اس حریفائی میں ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. حالانکہ کتابوں میں آتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ کا نام اچھا رکھو, اس کے نام کا اثر بھی اس میں ہوتا ہے. حضرت محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکی کو لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ بچی بار بار غصہ کرتی ہے. حضرت نے کہا کہ 1947 میں پیدا ہوئی تھی کیا؟ کہا ہاں بالکل. کہا یہ اس کا اثر ہے, ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے, نام کا بھی اثر ہوتا ہے. حضرت مولانا اندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ آئے تھے, ہمارے استاد ہیں مولانا اختر صاحب دامت برکاتہ, بہت اچھے آدمی ہمارے استاد ہیں, بڑے ہمارے پیارے استاد تھے. بہرحال تو مولانا اختر صاحب کی بیٹی کا نام حاجرہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا نام ہے بیٹی کا؟ کہا کہ حاجرہ ہے. کہا کہ حاجرہ سے تو ہجرت ہوتی ہے, حاجرہ نام والی لڑکی ہجرت کرتی ہے, ارے نام نہ رکھا کرو. اس سے معلوم ہوا کہ نام بھی ایسا رکھے. ہاں, حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کی بیوی تھی, اس کا سوچ کر رکھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی, اس نام پر رکھے تو کوئی حرج نہیں. تو بہرحال اس سے حضرت مولانا اندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کہ یوں کہنا چاہتے تھے کہ نام اچھا رکھو, عبد الرحیم رکھو, عبداللہ رکھو, ایسا نام رکھو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہو تو نام دیکھ کر ہی بخش دے کہ یہ بچہ ایسا ہے جس کا نام میرے نام سے جڑا ہوا ہے, اور اس بچے کو میں جہنم میں ڈال دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حیا آ جائے کہ عبد الرحیم نام ہے, اس کا نام تو عبداللہ ہے, اللہ سے جڑا ہوا ہے, تو ایسے نام رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الرحیم نام بڑا پسند ہے. محمد نام رکھو, حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے, اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. بعض کتابوں میں تو یوں بھی لکھا ہے کہ جس گھر میں ایک نام محمد ہوگا اللہ اس کے خاندان کی بخشش کر دے. کتنا بڑا کام, کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی, اس لیے ہم یہ نام نہیں رکھتے. تو اچھے نام رکھا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے, کتابوں میں آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں کہو البرو 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 البرو, 7 مرتبہ کہو, اور یوں کہو کہ میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا. اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے تو حضرت آمینہ کو ایک فرشتے نے کہا تھا کہ آمینہ یوں کہو اس بچے کو میں نے اللہ کے حوالے کیا. تو یوں کہو, یہ البرو 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 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد کہو اے اللہ اس بچے کو میں نے تیرے حوالے کیا, تیرے سپرد کیا. کتابوں میں یوں آتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا تب تک اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. اس نے حسین میں لکھا ہے, کہ اس کو جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا تب تک کوئی بیماری نہیں ہوگی. معمولی بات ہے, ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے, خوشیوں میں نہ معلوم کیا کیا کر بیٹھتے ہیں, لیکن یہ جو کتابیں ہمیں بتاتی ہے, شریعت ہمیں بتاتی ہے, وہ ساری چیزیں ہم اس سے نابلد ہوتے ہیں, اس سے ہم ناواقف ہوتے ہیں, تو ہم یہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ حضرات سے اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں, بچہ کیسے چلتا ہے, کیسے اٹھتا ہے, کس کے پاس بیٹھتا ہے, اس کے بولنے کی ادا کیا ہے, یہ ساری چیزوں پر ہمیں دھیان. بس مختصر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, بیوی بچوں کی تربیت ہم پر بہت ضروری ہے. بیوی بچوں کی تربیت ہم پر بہت ضروری ہے. اگر بیوی بچوں کی تربیت نہ کی تو یاد رکھے کہ اب بھی بہت سارے لوگ رو رہے ہیں, ہم کو بھی رونے کا دن آئے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہمارے بچوں کو سمجھائے. اس کی تھیری ہوتی ہے, سمجھانے کی تھیری ہوتی ہے, اس تھیری کو آپ جانیں. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے, بغیر سیکھ نہیں آتی. کتابیں موجود ہیں کہ کیسے. حضرت اس بارے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ مولانا ذوالفقار کی کتابیں پڑھو, مولانا ذوالفقار دامت برکاتوں کی کتابیں پڑھو. ایک ایک پوائنٹ لیا انہوں نے کہ بچے کو کیسے سمجھائیں گے, بچہ چلتا کیسے ہونا چاہیے, بچے کو ٹوکے گے کیسے. یہ ساری چیزیں ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میرا جوان بچہ ہے, مانتا نہیں ہے, نافرمان ہے, اس کو سزا دو. حضرت نے کہا کہ بھائی بیٹا کیوں مانتا نہیں ہے؟ تو کہنے لگا حضرت خالی بیٹے کے اوپر ماں باپ کا حق ہوتا ہے یا ماں باپ پر بھی بیٹے کا کوئی حق ہوتا ہے؟ کہاں کہ بالکل ماں باپ پر بیٹے کا بھی حق ہوتا ہے, اولاد کا بھی حق ہوتا ہے. اب سنو, اس نے باندی سے شادی کی تھی, اس باندی سے میں پیدا ہوا. کوئی ایسی عورت سے وہ شادی کرتا جو شریف ہوتی تو میں شریف کے پیٹ سے پیدا ہوتا. میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جوال رکھا, گندا کیڑا ہو, نام بھی میرا ایسا رکھا. تو میں کیا کروں گا؟ میرا کوئی حق اس نے ادا نہیں کیا, میری تربیت کا کوئی خیال نہیں کیا, تب میں کیا کروں گا؟ حضرت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, میں اس کیس کو خارج کرتا ہوں. قصور لڑکے کا نہیں ہے, قصور ماں باپ کا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ اپنے عہدے کے, ماں باپ اپنی فضیلت کے زعم میں متکبر ہو کر بچوں کو بے عزت نہ کریں. بچوں کو حدیث پاک میں آتا ہے اپنے بچوں کی عزت کرو. کیا کہا؟ اپنے اولاد کی عزت کرو. خالی ماں اولاد کو یہ نہیں کہا ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کو بھی یہ کہا ہے اپنے بچوں کی عزت کرو. جب ماں باپ اپنے بچوں کی عزت نہیں کرتے تو یہ بچے پھر جری ہو جاتے ہیں, یہ بچے پھر نافرمان ہو جاتے ہیں, پھر یہ بچے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. یہ ساری چیزیں کہتے ہیں. اس لیے دونوں طرف سے یہ چیزیں ہونی چاہیے. ماں باپ بچوں بیوی بچوں کا خیال رکھیں, باپ بیوی بچوں کا خیال رکھیں, اور بیوی بچے اپنے شوہر اپنے ماں باپ اپنے باپ کا خیال رکھیں. اور بھی تربیت کے بہت سارے شیکے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.